سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا یار اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ جی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. کبھی ہے رابطہ آہ سحر سے, کبھی تو درد دل درد جگر سے, کبھی تو درد دل درد جگر سے, کبھی ہے رابطہ آہ سحر سے, کبھی تو درد دل درد جگر سے, کبھی ہے رابطہ آہ سحر سے. نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوہ, نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوہ, تو پھر کیا فائدہ شمس و قمر سے, تو پھر کیا فائدہ شمس و قمر سے. نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوہ, تو پھر کیا فائدہ شمس و قمر سے. کبھی تو درد دل درد جگر سے, کبھی ہے رابطہ آہ سحر سے. نہیں محتاج درد دل زمان کا, نہیں محتاج درد دل زمان کا, وہ خود ظاہر ہے اپنی چشم تر سے, وہ خود ظاہر ہے اپنی چشم تر سے. نہیں محتاج درد دل زبان کا, وہ خود ظاہر ہے اپنی چشم تر سے. کبھی تو درد دل درد جگر سے, کبھی ہے رابطہ آہ سحر سے. نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوہ, تو پھر کیا فائدہ شمس و قمر سے. اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل, اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل, نکل خوف اگر خوف مگر سے, نکل خوف اگر خوف مگر سے. اگر تو چاہتا ہے ان منزل, نکل خوف اگر خوف مگر سے. ملا ہے جب سے لطف سے آہ چہرہ, ملا ہے جب سے لطف سے آہ چہرہ, کہاں وہ رابطہ ہے پھر اپنے گھر سے, کہاں وہ ربط ہے پھر اپنے گھر سے. ملا ہے جب سے لطف سے آہ چہرہ, ملا ہے جب سے لب سے آہ چہرا, کہاں وہ ربط ہے پھر اپنے گھر سے. خدا کے نور ہی سے دل ہے روشن, خدا کے نور ہی سے دل ہے روشن, ستاروں سے نہ خورشید و قمر سے, ستاروں سے نہ خورشید و قمر سے. خدا کے نور ہی سے دل ہے روشن, ستاروں سے نہ خورشید و قمر سے, ستاروں سے نہ خورشید و قمر سے. کبھی تو درد دل درد جگر سے, کبھی ہے رابطہ آہ سحر سے. اگر تو پاکیزگ میں ہے سفینہ, اگر تو پاکیزگ میں ہے سفینہ, دعا مانگے خدائے پہروبر سے, دعا مانگے خدائے پہروبر سے. اگر تو پاکیزگ میں ہے سفینہ, اگر تو پاکیزگ میں ہے سفینہ, دعا مانگے خدائے پہروبر سے, دعا مانگے خدائے پہروبر سے. ہر ایک مجبور ہے آہ ہو ہوا پر,
ہر ایک مجبور ہے آہوں پر بیان کرتا ہوں جب زخموں میں جگر سے بیان کرتا ہوں جب زخموں میں جگر سے ہر ایک مجبور ہے آہوں پر بیان کرتا ہوں جب زخموں میں جگر سے زبان سے تو بیان کرتا ہے لیکن زبان سے تو بیان کرتا ہے لیکن ہوئی نسبت کی بارش بھی نظر سے ہوئی نسبت کی بارش بھی نظر سے زبان سے تو بیان کرتا ہے لیکن زبان سے تو بیان کرتا ہے لیکن ہوئی نسبت کی بارش بھی نظر سے ہوئی نسبت کی بارش بھی زبر سے ہوئی نسبت کی بارش بھی نظر سے چھپاتا ہے وہ اپنا درد نسبت چھپاتا ہے وہ اپنا درد نسبت مگر مجبور ہے اپنی نظر سے مگر مجبور ہے اپنی نظر سے چھپاتا ہے وہ اپنا درد نسبت چھپاتا ہے وہ اپنا درد نسبت مگر مجبور ہے اپنی نظر سے مگر مجبور ہے اپنی نظر سے کبھی تو درد دل درد جگر سے کبھی ہے رابطہ آہِ سحر سے نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوہ تو پھر کیا فائدہ شمس و قمر سے جو ان کی یاد سے غافل ہے ابتر جو ان کی یاد سے غافل ہے ابتر ملے گیا کیا اسے شام و سحر سے ملے گا کیا اسے شام و سحر سے جو ان کی یاد سے غافل ہے ابتر ملے گا کیا اسے شام و سحر سے ملے گا کیا اسے شام و سحر سے کبھی تو درد دل درد جگر سے کبھی ہے رابطہ سحر سے نہ ہو دل میں تیری یادوں کا جلوہ تو پھر کیا فائدہ شمس و قمر سے
باقی سے مہمانوں کی طرف بیٹھے ایک آدمی کام کرے باقی کو بیٹھ کے تماشا خواتین حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی نور اللہ عمر قدروں کے ملفوظات کو اس جگہ جمع کیا گیا ہے. پہننے اور اوڑھنے کے آداب فرمایا کہ ایک جوتی پہن کر مت چلو, رضائی وغیرہ اس طرح مت لپیٹو کہ چلنے میں یا جلدی سے ہاتھ نکالنے میں مشکل ہو. کپڑا دانی طرف سے پہننا شروع کرو, مثلاً دانی آستین اور دانا پانچا دانی جوتی اور بائیں طرف سے نکالو, یعنی جب کرتا پہننا ہو تو پہلے دائیں ہاتھ آستین میں ڈالو, یہ سنت کے مطابق ہو جائے گا, اور اگر بائیں پہلے ڈالا تو خلاف سنت ہو جائے گا. تو اتنی آسان کی سنت ہے کہ جب کپڑا پہنے تو دائیں ہاتھ پہلے ڈالے پھر بایاں, اور اسی طرح پیجامہ پہنے تو دایاں پیر رائٹ پیر پہلے ڈالیں پھر اس کے بعد بایاں, اور جوتی پہننے کا بھی یہی طریقہ ہے اور جب اتاریں گے کپڑا یا نکالیں گے پیر سے جوتی تو اس کے برعکس کریں گے، بائیں ہاتھ سے پہلے نکالیں گے، بائیں ہاتھ تین پہلے نکالیں پھر دائیں نکالیں گے، اسی طرح پاجامہ کا کانچا پہلے بایاں والا نکالیں پھر دایاں نکالیں، جوتی اتارنا ہو تو پہلے بائیں والی لیفٹ والی سائڈ سے نکالیں، تو یہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھو جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، الحمدللہ الذی قطانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ۔ یہ تمام لباس کی سنتیں، کھانے پینے کی سنتیں، حضرت والا کے چھوٹا سا رسالہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری سنتیں، الحمدللہ ہر گھر میں ہوگی انشاءاللہ، اس میں سے سب باتیں اور یاد کر کے پکی کر لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا لباس مت پہنو جس میں بے پردگی ہو، جو امیر عورتیں بہت قیمتی پوشاک اور زیور پہنتی ہیں ان کے پاس زیادہ مت بیٹھو، خواہ دنیا کی حوث بڑھے گی۔ جو امیر عورتیں بہت قیمتی پوشاک اور زیور پہنتی ہیں ان کے پاس زیادہ مت بیٹھو، خواہ دنیا کی حوث بڑھتی ہے۔ پیوند لگانے کو ذلت مت سمجھو، کپڑا نہ بہت تکلف کا پہنو نہ میلا کچیلا پہنو، بیچ کی راہ رہو اور صفائی رکھو، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے اور راحت کی خاطر اگر مہنگا کپڑا بھی پہن لے لیکن یہ نہ ہو کہ قرضہ لے کے یا مشکل اٹھا کر وہ کپڑا خریدے، جتنی استطاعت ہو اس استطاعت کے مطابق راحت پانے کے لیے مہنگا کپڑا بھی پہننا جائز ہے، لیکن نمائش کے لیے پہننا جائز نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں گے اچھا جانیں گے عزت کریں گے، اس کے لیے ایسا کپڑا پہننا نہ عورت کے لیے جائز ہے نہ مرد کے لیے جائز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو دکھلانے کے لیے کپڑا پہنا، یعنی اپنی عزت دکھلانے کے لیے شان دکھلانے کے لیے پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو رسوائی کا لباس پہنائیں گے۔ بالوں میں تیل کنگھی کرتے رہو مگر ہر وقت اسی دھن میں مت رہو، ہاتھوں میں مہندی لگاؤ، سرما تین تین سلائی دونوں آنکھوں میں لگاؤ، رات کو سوتے وقت کی سنت ہے سرما تین تین سلائی دونوں آنکھوں میں لگاؤ، لیکن لگانے سے پہلے بعض لوگوں کو نہیں سوٹ کرتا، تو ایسی سنتیں نہیں ہیں جو فرض واجب ہوں بلکہ جو جس سے ہو جس سے ان سنتوں کا تحفظ ہو سکے اور اس کو اختیار کر لیں۔ گھر کو صاف رکھو، بیماری اور علاج کیا آتا، بیمار کو کھانے پینے پر زیادہ زبردستی مت کرو، بیماری میں بدپرہیزی مت کرو، خلاف شرع تعویذ گڈا ٹوٹ کا ہرگز استعمال مت کرو، اگر کسی کو نظر لگ جائے جس پر شبہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہے، اس کا منہ اور دونوں ہاتھ کوہنی سمیت اور دونوں پاؤں اور دونوں زانوں اور استنجے کا موقع دلوا کر پانی جمع کر کے اس شخص کے سر پر ڈالو جس کو نظر لگی ہے، انشاءاللہ تعالی شفا ہو جائے گی۔ اس میں ایک علاج یہ بھی ہے، حضرت نے ہمارے بتایا تھا کہ جو جہاں جہاں جگہ دھو کر اس کا پانی ڈالنے کو کہا ہے تو خود ہی آتی، اکثر لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ فلاں کی نظر ہم کو لگ گئی ہے، بدگمانی کرنا خود حرام ہے، ہمیں کیسے پتا کہ کس کی نظر لگی، پھر یہ اس کا علاج بھی ہے اس کے اندر کہ کوئی بھی نہ چاہے گا کہ اس کے ایسا پانی ہم اپنے اوپر ڈالیں تو اس کو خود بدگمانی سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ سمجھ میں آگی بات؟ جن بیماریوں سے دوسروں کو نفرت ہوتی ہے جیسے خارش یا خون بگڑ جانا، ایسے بیمار کو چاہیے کہ خود سب سے الگ رہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اسلام ہمیں دوسروں کی راحت سکھاتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی خارش کی بیماری یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کو ڈاکٹر کہتے ہوں کہ دوسروں کو اس سے تکلیف بھی ہوگی اور بعض اوقات لگ جاتی ہے، تو ایسے بیمار کو مسجد میں جماعت سے نماز بھی ثابت ہو جاتی ہے، پھر وہ گھر میں پڑھیں، کیونکہ نماز جیسے بہت زیادہ کبھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے، چھینک آ رہی ہے، نزلہ بہ رہا ہے، تو اس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوگی، ان کو کراہت ہوگی، ایسے وقت میں جب نزلے کا زور ہو، ایسی چھینک آ رہی ہو، نزلہ بہ رہا ہو، ایسے وقت میں پھر نماز گھر میں پڑھ لینا جائز ہے۔ خواب دیکھنا، اگر ڈراؤنا خواب نظر آئے تو بائیں طرف تین بار پھٹکار دو اور تین بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور کروٹ بدل ڈالو، یعنی جس کروٹ سے پہلے لیٹے ہوئے تھے اس کی وہ کروٹ دوسری کروٹ پہ لیٹ جائیں اور تین بار اعوذ پڑھنا ہے اور تین بار بائیں طرف الٹے ہاتھ کی طرف پھٹکارنا ہے, تھوک نہیں پھینکنا ہے بلکہ پھٹکارنا کہتے معمولی سر ذرات تھوک کے وہ نکل جائیں, الٹے ہاتھ کی طرف بائیں ہاتھ کی طرف تھوکنا ہے. اور کسی سے ذکر مت کرو, انشاءاللہ تعالی کوئی نقصان نہ ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس طرح کرنے سے خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, شیطان ڈراتا ہے, برے خواب میں دکھلاتا ہے, اس کو سے ڈالتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اس طرح کرے گا اس کو برا خواب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر خواب کہنا ہو یعنی کوئی اچھا خواب دیکھا ہے یا کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس میں کوئی پہلو نکلتا ہو تو اس کے بارے میں ہے کہ اگر خواب کہنا ہو تو ایسے شخص سے کہو جو عقل مند ہو, تمہارا بھلا چاہنے والا ہو, تاکہ بری تعبیر نہ دے. کہتے ہیں کہ بری تعبیر اگر کوئی دے دے تو پھر ویسے ہی ہو جاتے. اس کے خواب خاص معبر ہوتے ہیں, اس کا ایک علم ہوتا ہے, علم تعبیر کا علم. خواب بھی صرف انہیں سے بیان کرنا چاہیے اور کسی سے بیان نہ کرنا چاہیے, اور برا خواب تو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا نقصان ہے. جو تدبیر بتائی ہے حدیث پاک میں بس وہ کر لیا کریں. جھوٹا خواب بنانا بڑا گناہ ہے. سلام کرنے کے آداب, آپس میں سلام کیا کرو اس طرح السلام علیکم, اور پورا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ پورا سلام ہے. اور اسی طرح جواب دیا کرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سب واحدات ہیں. جو پہلے سلام کرے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے, دس نیکیاں دی سے پاک میں جو پہلے سلام کرے گا اس کو دس نیکیاں ملیں گی, اور جب جواب دیتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے. اور یہ مسئلہ بھی سیکھ لینا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے, سلام نہ کرے تو سنت ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن سلام کرنے کے بعد اگر کوئی جواب نہ دے, جیسے دس آٹھ چھ آٹھ آدمی بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر سلام کا جواب نہ دے گا تو سب گناہگار ہوں گے, اور پوری مجلس میں کوئی ایک آدمی جواب دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے ہو جائے گا. اور سلام کرنا سنت ہے, اگر کوئی نہ کرے گا تو اس نے ایک سنت کام کو چھوڑ دیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کو پھیلانے کے لیے, سلام کو پھیلاؤ, خوب سلام کیا کرو. تو اس نے جو جس نے سلام نہیں کیا اس نے سنت کام کو چھوڑا, پھیلایا نہیں سلام کو, لیکن گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر جواب نہ دیا جائے گا تو گناہگار ہوگا, سلام کرنے کے بعد کوئی جواب نہ دے تو وہ گناہگار ہوگا. اور سلام میں پہل کرنے والے کے لیے خوشخبری بشارت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادیو السلام بریو من الکبر, جو پہل کرتا ہے سلام میں وہ اس کو تکبر سے برات مل جاتی ہے, سب تکبر نہیں ہے اس کے دل میں, تکبر نکل جائے گا اس کے دل سے. جو کوئی دوسرے کا سلام لائے یوں جواب دو علیہم وعلیکم السلام. اگر کوئی آدمیوں میں سے ایک نے سلام کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا, اسی طرح ساری محفل میں سے ایک نے جواب دے دیا وہ بھی سب کی طرف سے ہو گیا. جیسے ایک آدمی بیٹھا ہے کوئی ممبر میں تقریر کر رہا ہے اور سو آدمی اس کے بیان سن رہے ہیں تو سو آدمی سلام کریں گے, سو کا جواب اس اکیلے کو دینا پڑے گا. تو یہ دیکھو دین میں راحت ہی راحت ہے کہ ایک آدمی نے سلام کر لیا, اب ہر آدمی سلام نہ کرے تاکہ اس کو بار بار جواب دینے کی زحمت نہ ہو. اسی طرح ہمارے پاس ایک اچھا وہ بات یاد آ گئی کہ میسج وغیرہ آتے ہیں اسلائی تو اس میں ہر بار سلام نہ لکھے تو اس میں یہ راحت ہوتی ہے, ورنہ ہر بار سلام لکھا جائے گا تو پھر ہر بار جواب بھی دینا پڑے گا. تو اس لیے سلام لکھنا ضروری نہیں ہے. جب مستقل بعض لوگ پیغام بھیجتے ہیں اسلائی میسیجز بھیجتے ہیں تو اس میں ہر بار وہ سلام کو اہتمام سے لکھتے ہیں, لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر دن بھر میں 20-30-40 میسج آ گئے ایک خالی سلام ہی کا جواب دینے میں اس قدر وقت لگ جائے گا. تو انسان ہے, بشر ہے, کمزور ہے, اگرچہ سلام کرنا اچھا ہی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ کبھی کبھار سلام لکھ دیا کرے, کبھی کبھی نہ لکھے. پر ایک بات اور یاد آ گئی اسی زمین میں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ایک اصول رکھا ہے کہ جس چیز کی حقیقت بری ہو اس کی صورت بھی بری ہوتی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس جیسے کوئی کام کرے تو ایسا کرے. جیسے اس میں جو اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ براہ راست بتا دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے ہر معاملے کے اندر تقویٰ اور حیاداری اور احتیاط ہر چیز میں لازم رکھی ہے. تو اس میں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ جو بزرگوں کے القاب ہوتے ہیں, اب ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اپنے شہر کے لیے اچھے القاب کا استعمال کرے, بڑے القاب کا استعمال کرے. تو اس میں مرد و عورت کے اندر ایک جیسے القاب, بعض القاب ایسے ہوتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے احتیاط کی وجہ سے. اگرچہ راستہ اللہ کی محبت ہی کا ہے, لیکن یہ کہ مردوں کے لیے تو چونکہ شہد جو ہے وہ مرد ہی ہے, تو اس میں ایسے القاب محبت کے القاب استعمال کر سکتے ہیں. لیکن خواتین کو اس سے احتیاط کا مشورہ کیا جاتا ہے کہ خواتین ایسے القاب استعمال نہ کریں اپنے شہد کے لیے جیسے محبوب اور اس قسم کے الفاظ, تاکہ اس میں احتیاط رہے, ہے نا. تو اس میں محبت کی جگہ عقیدت کا لفظ استعمال کریں. تو اس ایسے القابات جو جن کا تعلق محبت سے ہو وہ مردوں کے لیے تو ٹھیک ہے, خواتین کے لیے ایسے القاب استعمال کرنا ٹھیک نہیں. اور دوسرے القاب استعمال کر سکتے ہیں, جیسے اگر شاید کوئی بڑا عالم ہے تو اس کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کرنا ہی چاہیے, بلکہ ایسے ہی اپنے گمان کے مطابق جو اس کا مرتبہ ہے, قطب ہے, ابدال ہے, اس کے لیے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ جتنا حسن ظن مرید کو اپنے شہر سے ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے راستہ تیزی سے طے ہوگا, اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا. لیکن صرف بات یہاں وہ ہو رہی ہے کہ محبت کے القاب مرد کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے, احتیاط کرنا. اگر کئی آدمیوں میں سے ایک نے سلام کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا, اسی طرح ساری محفل میں سے ایک نے جواب دے دیا وہ بھی سب کی طرف سے ہو گیا. ہاتھ کے اشارے سے سلام کے وقت جھکنا منع ہے. اگر کوئی شخص دور ہو اور تم اس کو سلام کرو یا وہ تم کو سلام کرے تو پھر ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے, لیکن زبان سے بھی سلام کے الفاظ کہنے چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جاننے والا دور سے گزر رہا ہے تو اس نے اشارہ کیا سلام کا, تو اشارے کے ساتھ زبان سے بھی سلام کے الفاظ کہے گا اور جواب دینے والا اشارہ بھی کرے گا جواب بھی دے گا. اور اگر قریب سے سلام کیا کسی نے زبان سے تو اس وقت ہاتھ نہ اٹھائے, زبان سے جواب دے. جب وہ زبان سے سلام کرے زبان سے جواب دے. اگر قریب ہیں تو اشارہ نہیں کیا جائے گا, دور ہیں تو اشارے کے ساتھ زبان سے بھی کہا جائے گا. اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر سلام کرنے والے نے سلام کیا, اشارہ بھی کیا, سلام بھی کیا, تو جس نے پھر جواب دینا ہے وہ اگر جواب نہ دے گا تو پھر وہ بھی گناہگار. اس لیے سلام کا اشارہ بھی اور جواب بھی دینا چاہیے. مسلمانوں کے جو بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی انگریزی یا ہندوانہ طرز سے سلام نہ کرنا چاہیے, بلکہ شرعی طریقے پر استادوں وغیرہ کو سلام کرنا چاہیے. اگر استاد کافر ہو تو اس کو صرف سلام یا سلام اولا من اتبع الہدا کہنا چاہیے. کافروں کے سلام کے الفاظ استعمال نہ کرنا چاہیے جب سب مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے. بہت لوگوں کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں, ایک تو خدا حافظ, اللہ حافظ, فی امان اللہ, یہ الفاظ فی نفس ہی تو ٹھیک ہے, لیکن سنت کو چھوڑ کر ان الفاظ کو اختیار کرنا, میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے. کروڑوں کا موتی چھوڑ کر ہم کنکر پتھر کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ قیمتی چیز کو چھوڑ کر ہم کم قیمت چیز کیوں لینا چاہتے ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے افشو السلام, سلام کو پھیلاؤ, تو پھر ہم کیوں اس میں کوتاہی کریں؟ ہم کیوں خدا حافظ اور اللہ حافظ کو اپنائیں؟ یہ میرے مرشد کا یہ بھی ایک تجدیدی کارنامہ ہے. حضرت نے ہمارے ایک زمانہ تھا کہ سلام پر اس قدر حضرت نے بیان بھی فرمایا اور حکم بھی فرمایا, بار بار سب کو تکرار کروائی اس کی, اللہ حافظ اور خدا حافظ جو ہے یہ فی نفس ہی جائز ہوگا کہنا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناجائز, لیکن سنت کو چھوڑ کے ہم غیر سنت کام کیوں کریں؟ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے جس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہو اس کو وہی اختیار کرنا چاہیے. اور سلام کرنے والے کے فائدے کتنے ہیں کہ سلام میں جو پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہو جائے گا, اتنا بڑا فائدہ ہے.
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو آپ دیکھیے سلام کرنے میں کتنا فائدہ ہوا, اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ سلام کرنے میں آج اس زمانے میں جبکہ گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون اور کیا کچھ چل رہا ہے, صبح بخیر, شب بخیر, فلانا بخیر, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, مدرسوں تک کے طلبا جو ہے یہ ایسے الفاظ, کیونکہ ماحول ان کا ہو گیا خراب تو لہٰذا ان کی صحبت نہیں ہے تو ان کے بھی میسجوں میں یہ چیزیں چل پڑی ہیں. تو یہ اوپر سے جب سے فیس بک اور واٹس ایپ آیا ہے اس میں تو بالکل یہ اخلاق کی یعنی بربادی کی انتہا ہو گئی ہے. اور ایک مصیبت یہ ہے کہ ہر وقت نہ چھوٹے کا کوئی ادب ہے, نہ شفقت ہے, نہ بڑے کا ادب ہے, سامنے ماں باپ بیٹھے ہیں موبائل لے کے اس میں مصروف ہے, کوئی رشتے دار مہمان آئے ہوئے وہ موبائل لے کے مصروف ہے, اور ایک وہ بلو ٹوتھ کا بھی آلہ وہ ہے تو کام میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معذور بےچارے سن نہیں سکتے, کہہ رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے بات کر رہے ہیں, اور ادھر وہ ٹیلی فون آیا ہوا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا جانا, میں ایک صاحب کے یہاں گئے ملنے وہ بیٹھے اپنا, میں بھی بیٹھا ہوں تو وہ بلو ٹوتھ پہ بات کر رہے ہیں, سمجھ رہا ہوں مجھ سے بات کر رہے ہیں, اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیسی بہگی بہگی باتیں کر رہے ہیں, تو بعد میں نے دیکھا تو ان کے کان کے سائڈ پہ بلو ٹوتھ کا آلہ لگا ہوا تھا. یہ کیا مہمان کی عزت اور اکرام, کس کے کتنے دل دکھا مہمان کا کہ ہم آئے آپ سے مل جائیں اور آپ لے کے بیٹھے ہیں. ایسے ہی اس قدر زیادہ استعمال, اس قدر زیادہ اس میں مشغولیت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. جائز کاموں میں بھی جو ہے انہمام برا ہے, اللہ کے راستے میں تو زہر قاتل ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرنا. پھر اوپر سے یہ تصویروں کا فتنہ اور بالکل یعنی ہے حیا کے خلاف سارے بہت سے کام ایسے ہو رہے ہیں. اب یہ ایک بڑے عالم نے جو ہے وہ کہا ہوا بھی ہے کہ بھائی ہم نے اس کو تصویر کا حکم کہا ہے کہ اس میں تصویر کا حکم نہیں لگتا, وہ ان کا اپنا ایک تحقیق ہے, اکثر علماء کا اس سے اختلاف بھی ہے اور وہ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی اس سے بچو کیونکہ اکثر علماء اس کو حرام کہہ رہے ہیں. ہم نے اپنی تحقیق کی ہے, انہوں نے کی ہے, لیکن وہ خود اس کو منع کر رہے ہیں, لیکن لوگ انہیں کا نام لے لے کے اور اس کو کس قدر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں, حتیٰ کہ انہی کی تصویریں چپکا کے بھیج رہے ہیں ان کے دینی بیانات کے اندر, حالانکہ وہ منع کر رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ منع کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے مساجد کو, دینی تقریبات کو اس سے پاک رکھو اس چیز سے, مگر لوگ نہیں مانتے. تو اب یہ کیا ہے, اپنا ہی تو نقصان ہے, پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہے, کہیں پانی کی تنگی, کہیں بجلی کی تنگی, کہیں حادثات ہو رہے ہیں, کہیں کچھ ہو رہے ہیں, ساتھ میں رو بھی رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے جو اللہ کی رضا, اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور ہمارے اوپر نعمتوں کو جاری کرنے والا ہے, اور ہم وہی ہی کام میں لگے ہوئے ہیں جس سے نعمتوں میں تنگی ہو رہی ہے, دنیا بھی ہماری خراب ہو رہی ہے اور آخرت تو ہاتھ سے جا ہی رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بیٹھنے, لیٹنے اور چلنے کے آداب. بن چھن کر اتراتی ہوئی مت چلو, الٹے مت لیٹو, ایسی چھت پر مت سو جس میں آڑ نہ ہو, کچھ دھوپ میں کچھ سائے میں نہ بیٹھو. اگر تم کسی نہ, یہ حدیث پاک میں بھی مانے, زیادہ تر باتیں اس میں حدیث پاک سے ہی لی گئی ہیں. اگر تم کسی ناچاری کو یعنی مجبوری کی وجہ سے باہر نکلو تو سڑک کے کنارے کنارے چلو, بیچ میں چلنا تو عورت کے لیے بہت بے شرمی کی بات ہے. عورت کے لیے تو یہی سب سے اچھا ہے کہ گھر میں رہے, وقرنا فی بیوتکن, قرآن پاک میں ہے کہ عورتوں کے لیے, عورتوں کو چاہیے کہ گھروں کے اندر قرار سے رہیں. قرار کیا مطلب ہے, ہر وقت بے چینی کہ اب شاپنگ پہ جانا ہے, اب فلاں سے ملنے جانا ہے, فلاں سے ملنے. زیادہ تعلقات بھی اللہ کے راستے کے زہر قاتل ہیں. سکون سے گھر میں رہے اور گھرداری کرے, بچوں کی دیکھ بھال کرے, ساری عبادت چل رہی ہے. عورتیں سمجھتی نہیں اس کو, وہ سمجھتی ہیں کہ بچے ہم پال رہے ہیں, عبادت تو ہم کر نہیں رہے, ہم ان کے ہگانے متانے میں لگے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت بچہ جنتی ہے, دودھ پلاتی ہے, ان کا ہگانا متانا کرتی ہے, کھلانا پلانا کرتی ہے, تربیت کرتی ہے, مستقل اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے, لیکن ہمارے ذہنوں سے یہ بات نہیں نکل پاتی کہ بچوں کے جو کام کاج ہے وہ بھی عبادت, وہ سمجھتے ہیں کہ عبادت نہیں ہے. شوہر کی خدمت کو عبادت نہیں سمجھتے, وہ شوہر کو کانٹا سمجھتی ہیں آج کے لوگ, لیکن ہمارے ہمیں نفل نہیں پڑھنے دے رہے, ہمیں یہ نہیں کرنے دے رہے, ہم سارا اور دن کی خدمت کر لگے. یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی عبادت ہے, اپنی عبادت بھی کرو, اور شوہر کو بھی چاہیے کہ معاملات کے اندر
اپنے گھر والوں کی رعایت رکھے، خوب رعایت کرے، لیکن عورتوں کو بھی چاہیے اسی طرح تو گھر جنت بنے گا. اگر ہر آدمی اپنے حقوق کو جو ہے وہ اتنی اہمیت دے گا کہ بس شوہر کہے گا بس یہ میری ہی خدمت میں لگی رہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور کہے کہ بس اب یہ میری ہی رعایت کرتا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ہر چیز جو ہے اعتدال کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کی رعایت کریں. اسی طرح چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، بڑے جیسے کہہ دیں. گھروں کے اندر جھگڑے بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ چھوٹے جو ہے وہ اپنی رائے کو فوقیت دینے لگتے ہیں، بڑوں کو بڑا سمجھتے نہیں ہیں، تو جھگڑا ہوتا ہے، نااتفاقی پیدا ہو جاتی ہے. اور جہاں بھی کہیں جائیں وہاں یہی قاعدہ ہے کہ جہاں اپنی رائے پر ہر آدمی عمل کرنا چاہتا ہے وہاں جھگڑا ہوتا ہے. اور جہاں کسی ایک کو بڑا بنا لیا کہ بھائی جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کریں، اس میں اللہ تعالیٰ خیر بھی ڈال دیتے ہیں اور اتفاق اور محبت رہتی ہے. سب نے مل کر بیٹھنے کے آداب، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں مت بیٹھو. کوئی عورت محفل سے اٹھ کر کام کو گئی اور آپس سے معلوم ہوا کہ ابھی پھر آئے گی. یہ سب مردوں کے لیے بھی ہے، یہ تم چونکہ مضمون عورتوں کے نام سے خاص کر دیا گیا ہے تو اس لیے محفل میں، ورنہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، ہر مجلس میں یہی ادب ہے. آپس سے معلوم ہو کہ ابھی پھر آئے گی، ایسی حالت میں اس کی جگہ کسی اور کو بیٹھنا نہ چاہیے، وہ جگہ اسی کا حق ہے. اگر دو عورتیں ارادہ کر کے محفل میں پاس پاس بیٹھی ہوں تم ان کے بیچ میں جا کر مت بیٹھو، البتہ اگر وہ خوشی سے بٹھا لیں تو کچھ ڈر نہیں. ممکن ہے کہ وہ تو کوئی دو آدمی یا دو عورتیں کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہوں جو نہیں چاہتے ہوں کہ دوسروں کو اس کا علم ہو، تو یہ خلاف ادب بات ہے کہ درمیان میں جا کے بیٹھ جانا. ہاں اگر قرینے سے معلوم ہو جائے کہ کوئی خاص بات نہیں ہو رہی اور یا وہ آپ کو بلائیں تو پھر آپ بے شک درمیان میں جا کے بیٹھ جائیں. جو عورت تم سے ملنے آئے اس کو دیکھ کر ذرا اپنی جگہ سے کھسک جاؤ، جس میں وہ یہ جانے کہ میری قدر کی. اب کوئی آدمی آیا ہے تو تھوڑا سا کھسک جائے، یہ مردوں کے لیے بھی وہی آداب ہے، تھوڑا سا کھسک کر اس کو فراخی کا احساس ہو، جیسے اس کو خوش آمدید کہنے والا انداز ہو، تو اس طرح سے کھسک جانا. محفل میں سردار بن کر مت بیٹھو، جہاں جگہ ہو غریبوں کی طرح بیٹھ جاؤ. جب چھینک آئے منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لو اور پس آواز سے چھینکو، جتنا ہو سکے آواز کم سے کم نکالے. بعض لوگ تو اتنا زور بھیانک چھینک مارتے ہیں کہ پورے بعض اوقات مسجد ہل جاتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آواز کم ہو. جمائی کو جہاں تک ہو سکے روکو، اگر نہ رکے تو منہ جھانک لو. جمائی جو یہ آتی ہے وہ باسی بھی کہتے ہیں اس کو، تو بائیں ہاتھ رکھنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے منہ کو ڈھانک لینا چاہیے. اور اگر نماز میں آئے تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ منہ بند رہے، اور اگر پھر بھی منہ بند نہ ہو سکے تو نماز کا ادب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ استعمال کریں. نیت اگر باندھا ہوا ہے تو دایاں ہاتھ استعمال کرے. اس میں یہ بات ہے، یہ نقطہ ہے کہ اگر بایاں رکھے گا سنت کے مطابق تو حرکت زیادہ ہوگی، دایاں ہاتھ کو ہٹا کر پھر بایاں ہاتھ، اور نماز میں کم سے کم حرکت کرنی چاہیے. اب تو حرکتیں ہی حرکتیں ہو رہی ہیں. اب دیکھا کہ بعض لوگوں کو بالکل پکی عادت ہو گئی کہ جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، شاید وہ مزہ لے رہے ہوں اندر، لیکن مزہ تو لیتے ہیں تلاوت کا، لیکن ساتھ میں حرکت بھی اسی طرح کی کرتے ہیں. جیسے جب امام صاحب کہیں گے بولو والی، تو وہ جتنا مت کھینچتے ہیں اتنی وہ تو ان کو آگے کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، پھر لین کہتے وقت وہ واپس آ جاتے ہیں، ایسے جھولتے ہیں. میں نے بہت دیکھا یہ، شاید آپ کو کسی نے دیکھا ہو کہ وہ لوگ جو لوگ تلاوت کا اصل میں مزہ لیتے ہیں، غرق ہوتے ہیں اس میں، تو اس میں ان کو خیال نہیں رہتا، وہ ہلتے بھی رہتے ہیں. اور خاص طور سے جب والین پر پہنچتے ہیں تو جتنا وال بڑھیں گے وہاں تک تو توند آگے چلی جائے گی اور ایڑیاں بھی اٹھ جائیں گے پیچھے سے، اور پھر لین کہتے ہوئے واپس آئیں گے. عجیب منظر ہوتا ہے. تو نماز میں کم سے کم حرکت ہو، بلکہ جہاں تک ہو سکے حرکت کرے ہی نا. تو اس لیے جمائی اگر آئے تو دایاں ہاتھ، نماز میں اگر ہے نیت باندھا ہوا ہے تو دایاں ہاتھ سے دایاں ہاتھ منہ پہ رکھ لیں. اور ایک بات اور ہے یہاں کہ جمائی لیتے وقت ایک آواز کی بات لوگ نکالتے ہیں، حدیث پاک میں منع ہے آواز فلا تقل ہا، ہا کی آواز نہ نکل ہا کر کے، یہ منع ہے حدیث پاک میں. جمائی کو جہاں تک ہو سکے روکو، اگر نہ رکے تو منہ ٹھانک لو.
بہت زور سے مت ہنسو، محفل میں ناک منہ چڑھا کر منہ کھلا کر مت بیٹھو، عاجزی سے غریبوں کی طرح بیٹھو، کوئی بات موقع کی ہو بول چال بھی لو، البتہ گناہ کی بات مت کرو، محفل میں کسی کی طرف پاؤں مت پھیلاؤ۔ زبان کے بچانے کا استعمال، بے سوچے کوئی بات مت کہو، جب سوچ کر یقین ہو جائے کہ یہ بات کسی طرح بری نہیں تب بول۔ ایک وہ سب سے بہترین اصول یہ بتا دیا ہے کہ زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں، فوراً نہ بولیں، فوراً بولنے سے اکثر کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے جو خلاف واقعہ ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، کسی کو اذیت پہنچا دے، کوئی ایسی بات ہو جائے، تو اس کا سب سے بہترین زبان کے بچانے کا طریقہ سب سے پہلے حضرت نے لکھ دیا کہ بغیر سوچے کوئی بات نہ کرو، بولنے سے پہلے سوچو، کہتے نا پہلے تولو پھر بولو، تو بس وہ اصول یہ مشق سے ہوتا ہے، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا یہ، تو اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، اور جب اس کی مشق ہو جاتی ہے تو اس قدر نور معلوم ہوگا، اس قدر فائدہ ہوگا کہ پوچھئے مت۔ اس زبان سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، زبان کے بے سوچے سمجھے استعمال سے گھروں میں جھگڑے، دوستوں میں جھگڑے، کاروبار میں جھگڑے اسی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو خوب سوچ سمجھ کر پہلے بولے، اس کا مشق کرنے سے مشق ہو جاتی ہے۔ کسی کو بے ایمان یا یوں کہنا کہ فلانی پر خدا کی مار، خدا کی پھٹکار، خدا کا غضب پڑے، دوزخ نصیب ہو، واہ آدمی واہ جانور، یہ سب گناہ ہے، جس کو کہا ہے اگر وہ ایسا نہ ہوا تو یہ سب پھٹکار لوٹ کر اس کہنے والے پر پڑتی ہے۔ اگر تم کو کوئی بیجا بات کہے تو بدلے میں اتنا ہی کہہ سکتی ہو، اگر ذرا بھی زیادہ کہا پھر تم گناہگار ہوگی، کسی نے اگر خدا نخواستہ گالی دے دی یا کوئی غلط بات ایسی کہہ دی تو اس کے برابر کی بات کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ ہم کیسے تول سکتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کے برابر کی ہے، اس لیے اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ صبر کریں، خاموش رہیں۔ دوغلی بات منہ دیکھے کی مت کرو کہ اس کے منہ پر اس کی سی اور اس کے منہ پر اس کی سی، یعنی ہر ایک کی تعریف کرنا بھیجا اور پیچھے اس کے کچھ اور سمجھنا اس کو۔ چغل خوری ہرگز مت کرو، نہ کسی کی چغلی سنو، جھوٹ ہرگز مت بولو، خوشامد سے کسی کے منہ پر تعریف مت کرو اور پیٹھ پیچھے بھی حد سے زیادہ تعریف مت کرو، کسی کی غیبت ہرگز مت کرو، اور غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیچھے اس کی ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو رنج ہو، چاہے وہ بات سچی ہی ہو، اور اگر وہ بات غلط ہے تو وہ بہتان ہے، اس میں اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو بات سچی ہے ہم وہی برائی بیان کر رہے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں، اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو اسی طرح فرمایا کہ ایسا مکروہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کسی سے بحث مت کرو، اپنی بات کو اونچی مت کرو، یعنی یہ اپنی بات جو دماغ میں آئے، دل میں آئے کہ بس یہی جو ہم کہہ رہے ہیں وہی بات صحیح ہے اور سب کو ہماری بات ماننی چاہیے، یہ سوچنا، یہ ارادہ رکھنا، دل میں جذبہ رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اپنی بات اگر کہنی ہو، کوئی مشورہ دینا ہو تو مشورہ دے کے پھر توقع مت رکھو کہ میرے مشورے پہ عمل کیا جائے گا، اور نہ یہ اصرار کرو کہ آج جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کریں، مشورہ دے دو، اگر ان کو سب جو سمجھ میں آئے وہ کر لیں گے، نہیں سمجھ میں آئے آپ توقع مت رکھو، اور نہ یہ ذہن میں رکھو کہ میرا مشورہ ماننا چاہیے ان کو۔ زیادہ مت ہنسو، اس سے دل کی رونق جاتی رہتی ہے، بہت زیادہ یعنی ہر وقت ہنستے رہنا اس سے دل کی رونق جاتی رہتی ہے، اور ہنسی وہ، ہمارے حضرت نے اس کی تصریح فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے کہ ہنسی وہ جو اللہ سے غافل کر دے، وہ ہنسی ہنسنا جائز نہیں، اگر اللہ تعالیٰ دل میں ہے، اللہ سے غفلت نہیں ہے، تو ہنسی مزاح جس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی اذیت نہ ہو اور کوئی ایسی بیہودہ بات نہ ہو، فوش بات نہ ہو، تو مزاح بھی سب جائز۔ جھوٹا وعدہ مت کرو، جس شخص کی غیبت کی ہے اس میں بھی سوچ سمجھ کر بات کرنے کا تھا، جو سوچ سمجھ کے بات کرو کہ ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم نبھا سکتے ہیں، پہلے سوچ لے اس کو، اس کے بعد وعدہ کریں۔ جس شخص کی غیبت کی ہے اگر اس سے معاف نہ کرا سکو تو اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، امید ہے کہ قیامت میں معاف کر دے۔ اب کوئی ایسے شخص کی غیبت ہو گئی کیا وہ مل بھی نہیں سکتا، اس سے معافی نہیں مانگ سکتے، اور دوسرے یہ بھی ہے، اس میں نقطہ ہے شرعی، کہ اگر جس کی غیبت کی ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے ہماری غیبت کی ہے تو پھر اس سے معافی مانگنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو پھر دوہری تکلیف ہوگی، آپ بتائیں گے کہ ہم نے آپ سے غیبت کی تھی تو اس کو تکلیف ہوگی، اگر اس کو معلوم نہیں ہوا تو بس اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لے اور اس کو کچھ پڑھ کے بخش دے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ قیامت کے دن معافی مل جائے گی. ورنہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے ہماری غیبت کی ہے تو اس سے معافی جب تک نہیں مانگیں گے غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا. اسی لیے حدیث پاک میں الغیبت اشد من الزنا, یہ زنا سے بھی زیادہ اشد ہے غیبت. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس سے معافی مانگنا بڑا مشکل کام ہے. ایسی ہنسی مت کرو جس سے دوسرا ذلیل ہو جائے, کسی کی عزت خراب ہو, کسی کی ذلت ہو, ایسا مذاق نہ کرنا چاہیے. اپنی کسی چیز یا کسی ہنر پر بڑائی مت جتلاؤ, شعر اشعار کا دھندہ مت رکھو, البتہ اگر مضمون خلاف شرع نہ ہو اور تھوڑی سی آواز سے کبھی کبھی کوئی دعا یا نصیحت کا شعر پڑھ لو تو ڈر نہیں. سنی سنائی ہوئی باتیں مت کہا کرو, یہ تو آج کل بہت ہو رہا ہے. اس کو واٹس ایپ تو ایسا وہ ہو گیا ہے کہ جیسے وہ کبابی اس کے کوئلہ جلاتے نا, پھر اس کے بعد وہ پکھر سے ہوا چلتی, ایسے آگ کی طرح پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی وضاحت جاتی کہ یوں نہیں یوں تھا یوں نہیں یوں تھا, پھر اس کے بعد وہ بھی خبر غلط معلوم ہوتی ہے. اور اکثر جو ہے وہ یہ باتیں غلط ہوتی ہیں اور بے سند کے ہوتی ہیں, اور شیطانی ذہن کے لوگ اس کو دین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ایسی باتیں بنا بنا کے جو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین ہے, وہ لوگوں میں پٹیاں پڑھا رہے ہیں, اور اس سے بدعتوں کا جو ہے وہ ایک بھرمار ہو گئی ہے. جس کو دیکھو ادھر کی دیکھے ادھر, ادھر کی دیکھے ادھر. تو یہ چیز ہی جو ہے اس کا استعمال اس معاملے میں برا ہے. اگر کسی کو ضرورت شدیدہ ہے, کوئی کاروباری ضرورت ہے, تو وہ تو رکھ لیں, ورنہ اور لوگوں کے لیے اس کو رکھنا بالکل اچھا نہیں ہے, بہت برا ہے اور اللہ سے دور کرنے والا ہے, غافل کرنے والا ہے, اور بہت نقصان کا سودا ہے, بہت ہی نقصان کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب آداب کی رعایت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور میرے سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد نصیب فرمائے. اللہ الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والقلة والهدي انك على كل شيء قدير. يا الله ہمارے قصور و گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ غلوب سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. جتنا وقت ہمارا غفلت میں گزرا اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. اے اللہ اب آئندہ جو وقت رہ گیا ہے اے اللہ اس کے لمحے لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا. اے اللہ مجھ کو, میرے گھر والوں کو, میرے سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اے اللہ حاضرین و حاضرات کو, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان کو, اے اللہ تمام مسلمان عالم کو, اور تمام اے اللہ جتنے بھی اے اللہ جو بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمان ہیں, اے اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے. اے اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. ہمارے پاس دوست اور ان کے بچے بیمار ہیں, تکلیف میں ہیں, اے اللہ اپنے کرم سے سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دے. اے اللہ جو بڑے بھی ہیں اللہ ان کو بھی شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اے اللہ جو روزگار کے لیے پریشان ہے اللہ انہیں آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے بھی مقاصد حسنہ ہیں ہمارے, اے اللہ اپنے کرم سے ان کو پورا فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اے اللہ بے اولادوں کو اے اللہ صاحب نیک صالح اولاد فرما دے, اور اے اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح بنا دے, اللہ والا بنا دے. اے اللہ ہم آخری سب سے بڑی حاجت آپ سے یہی پیش کرتے ہیں, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تھے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تھے, اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا. خبر میں جب جائیں گے تو نہ واٹس ایپ ہوگا نہ انٹرنیٹ ہوگا نہ کیبل ہوگا، یہ سارے شیطانی حوے ہیں، شیطان نے ان کو ایسا مسلط کر دیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کا قبر کا مراقبہ کر لیا کرے کہ آخر ہم قبر میں جائیں گے وہاں کیسے وقت پاس ہوگا اور وہاں کیا کیا چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں۔ وہاں فرشتے آ کر یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نیٹ کا استعمال جانتے ہو، کیبل پہ کیا کرتے تھے، کیا کیا بدماشیاں کرتے تھے، کیا کیا نظر کی خرابیاں کرتے تھے، اور کیا کیا تم اللہ کو ناراضگی کے کام کرتے تھے، کہاں کہاں وقت لگاتے تھے، یہ سب باتیں کہاں سے پوچھی جائے گی تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ اور فرشتے آ کر یہ نہیں پوچھیں گے، بلکہ فرشتے تو آ کر پوچھیں گے مر رب بھوٹا کہ تمہارا رب کون ہے، جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کر رکھا ہوگا اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا، فوراً جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ایسے ہی پوچھیں گے کہ مادین ہوگا تمہارا دین کیا ہے، جس نے دین پر عمل کیا ہوگا، نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا، روزوں کا اہتمام کیا ہوگا، زکات کا، حج کا، عمرے کا اہتمام کیا ہوگا، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا ہوگا، وہ فوراً جواب دے دے گا دینی اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیع دکھلائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، جس نے سنتوں کا اہتمام کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق مبارک پر چلا ہوگا، اس کی خوب فکر کی ہوگی، خوب اہتمام کیا ہوگا، عشق و محبت کیا ہوگا، فوراً جواب دے دے گا کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جیسے تین سوال کا جواب ہوگا سارا کا سارا معاملہ آسان ہو جائے گا اور قبر کشادہ ہو جاتا کر دی جائے گی اور اس میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ اور خدا نخواستہ اگر دنیا میں رہ کر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہوگا، دوستو یہاں تو رہ کر ہم مزے کو مزہ آ رہا ہے، شیطان سکھاتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، دنیا کی رنگینیوں سے فائدہ اٹھا لو، دنیا کی رنگینیوں میں کچھ ان سے مزہ لے لو، اور دنیا میں آئے ہیں ہاں وہ کرنے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے، تو یہ بڑی جہالت کی بات ہے، بہت بے خبری کی بات ہے، بہت بے خبرا ہے وہ شخص جو ان باتوں کو، وہ شیطانی باتوں کو جو ہے وہ سوچتا ہے اور ان دنیا کو مزے لینے کی جگہ سمجھتا ہے۔ اے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں کس طرح اپنا درد پیش کروں؟ میرے مرشد کا درد یہی تھا کہ دنیا مزے لینے کے لیے اللہ نے نہیں کی، ارے دنیا تو اللہ نے امتحان گاہ بنائی ہے اور اس میں ہمیں اللہ کو راضی کرتے رہنا ہے، یہی ایک کام کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند سر اپنے سر چلے، وہاں سے بچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے۔ دوستو یہ ہماری یہ جتنی مشغولیات غیر ضروری ہیں سب فضول ہیں اور یہ ہمارے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہم خون کے آنسو روئیں، اس سے بہتر ہے کہ ایسی زندگی کی قدر کر لیں۔ یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو چھوڑ دیں اور کاروبار چھوڑ دیں اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، انہی میں رہتے ہوئے جو ہے اللہ کو راضی رکھنا ہے کہ کون سا طریقہ، جیسے کھانے کا طریقہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس طرح ہم کھانا شروع کر دیں۔ کھانا تو کھانا ہی ہے ایسے بھی، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھائیں گے تو ہم کامیاب ہیں اور ہماری قیمت ہے، اور اگر رسول کا طریقہ ہم نے اختیار نہ کیا تو ہم جانور سے بھی بدتر ہو جائیں گے اور آخرت میں ہمارا کچھ حصہ نہ ہوگا بلکہ بڑی تکلیف اور پریشانی ہوگی۔ ایسے اللہ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آخرت کی محنت اور آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله على النبي الأمي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ Oh.